السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
کیا حال ہے آپ کا؟
الحمدللہ.
کیا سیکھا آپ نے؟ ڈفرنٹ سٹائلز آف ریسیٹیشن، یہ بھی ایک علم ہے. اور اگر ہمیں یہ پتہ نہ ہو کہ یہ بھی ایک علم ہے اور مستند علم ہے، تو اگر ہم کسی اور کو دوسرے سٹائل میں پڑھتے ہوئے دیکھیں تو فوراً کیا کریں گے؟ غلطی نکالنے بیٹھ جائیں گے. تو ایک ہی چیز کو دیکھنے کے کئی رخ ہوتے ہیں، تو انسان کی نظر میں وسعت ہونی چاہیے. قرآن مجید کے معاملے میں ہم ذرا سینسیٹیو ہوتے ہیں تو ہم فوراً دوسروں کے اوپر فتوے لگانے لگتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ اس سے قرآن مجید کا معنی مختلف طرح سمجھنے میں مدد نہیں ملتی، اور پھر انسان کے اندر مختلف طرح کے جذبات اور کیفیات ہوتی ہیں. اس کے مطابق بھی جب انسان ایسی چیزوں کو سنتا ہے تو وہ اس کے لیے بڑی تسکین کا باعث ہوتی ہیں. میرا بڑا دل چاہتا ہے کہ میں ایک دفعہ مختلف قراءات میں جو یعنی الفاظ کا تھوڑا فرق آ جاتا ہے اس کو تفسیر میں بھی تھوڑا بیان کروں کہ معنی میں کتنی وسعت آتی. فرق نہیں کہوں گی، وسعت آتی ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی قرآن مجید کے اندر کتنی گہرائی ہے اور کتنے طریقے سے اس کو سمجھا جا سکتا ہے. دیکھیں، شاید اللہ تعالیٰ میرا یہ خواب پورا کر دے. ہو سکتا ہے کسی رمضان کا یہ پروگرام بن جائے. انشاءاللہ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد، فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي.
وكان في المدينة تسعة رهط يفسدون في الارض ولا يصلحون.
اور اس شہر میں 9 سردار تھے جو اس سرزمین میں فساد کرتے تھے اور اصلاح نہیں کرتے تھے. پچھلی آیات میں بیان ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ثمود کی طرف صالح علیہ السلام کو بھیجا اور انہوں نے اپنی قوم کو ایک اللہ کی عبادت کی طرف بلایا. اس پر قوم 2 گروہوں میں بٹ گئی. ایک گروہ ایمان لایا اور ایک نے انکار کر دیا. جس گروہ نے کفر کی روش اختیار کی، انہوں نے صالح علیہ السلام سے رحمت کا مطالبہ کرنے کی بجائے عذاب کا مطالبہ کیا. تو صالح علیہ السلام نے ان سے کہا کہ تم عذاب مانگنے میں جلدی کیوں کرتے ہو؟ اللہ سے مغفرت کیوں نہیں طلب کرتے تاکہ وہ تم پر رحم فرمائے؟ تو انہوں نے کیا جواب دیا؟ کہ ہم نے تم سے اور تمہارے ساتھ ایمان لانے والوں سے بدشگونی کی ہے، یعنی تم ہمارے لیے نحوست کا باعث بنے ہو، ہمارے درمیان پھوٹ پڑ گئی ہے ہماری قوم کے درمیان. تو صالح علیہ السلام نے ان سے کہا کہ جو مصیبت تمہیں پہنچی ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے اور تمہارے گناہوں کے باعث ہے، بلکہ تم ایسی قوم ہو جنہیں تمہارے رب کی طرف سے آزمایا جا رہا ہے. تفتنون، ٹھیک ہے؟ اب اس کے بعد مزید یہ بات ہو رہی ہے کہ اس شہر میں 9 گروہ ایسے تھے جو فساد کرتے تھے اور اصلاح نہیں کرتے تھے. اور پھر یہ نہیں کہ تھوڑی بہت کوئی خرابی، بلکہ کوئی اچھا کام کرتے ہی نہیں تھے. ایک تو یہ نا کہ 9 گروہ تھے جو فساد کرتے تھے، اور یہاں کیا فرمایا؟ جو فساد کرتے تھے اور اصلاح نہیں کرتے تھے، یعنی ان کے اندر کوئی خیر ہی نہیں تھی. اور ان میں سے سب سے نمایاں تو وہ تھا جس نے اونٹنی کی کونچیں کاٹ ڈالی تھی، اور دوسرے اس کے 8 ساتھی تھے. وَكَانَ فِي الْمَدِينَةِ تِسْعَةُ رَهْطٍ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ. وَكَانَ فِي الْمَدِينَةِ، مدینہ سے مراد مدینہ منورہ نہیں ہے بلکہ خاص شہر، اور اس کا نام حجر تھا جس سے سورۃ الحجر بھی ہے. یہ قوم ثمود کا معروف شہر تھا، مشہور. یہ مکہ سے شام جاتے ہوئے راستے میں پڑتا تھا. اور رہت کہتے ہیں 10 سے کم افراد کا گروہ، چھوٹا سا گروہ، گینگ جس کو کہہ لیں آپ. اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ وہ 10 سے 40 تک کے لوگ ہوتے ہیں، یعنی 10 لوگوں سے 40 تک. اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ لوگوں کا ایک گروہ تھا جو 9 لوگوں پر مشتمل تھا، یہ بھی مانا کیا گیا، جو بہت فسادی تھے اور اصلاح نہیں کرتے تھے، سازشی لوگ تھے. اسی لیے صالح علیہ السلام نے اپنی قوم کو خبردار کرتے ہوئے انہیں فرمایا تھا، سورۃ الشعراء میں ہم پڑھ چکے ہیں، وَلَا تُطِعُوا أَمْرَ الْمُسْرِفِينَ، اور حد سے بڑھنے والوں کے حکم کی اطاعت نہ کرو. الذین یفسدون فی الارض ولا یصلحون، وہ جو زمین میں فساد برپا کرتے ہیں اور اصلاح نہیں کرتے. تو صالح علیہ السلام نے اپنی قوم کو خبردار بھی کیا تھا، ان کو سمجھایا تھا کہ ان لوگوں سے بچ کے رہنا، ان کی بات نہیں ماننا. اب اس میں یہ کہ ویسے تو قوم کے بہت سارے لوگ تھے جو ان کے ساتھ شریک تھے یا ان کے ہم نوا تھے، لیکن یہ نو جو تھے یہ ان کے اندر بہت نمایاں تھے. اور ایک ہوتا ہے انفرادی برائی، انڈیویجولز غلط کام کرتے ہیں، لیکن ایک ہوتا ہے جب وہ سارے مل کر ایک جتھا بن کے اور پھر خوب فساد کرتے ہیں تو وہ زیادہ بڑا فساد ہو جاتا ہے. زیادہ لوگ خیر پر اکٹھے ہو جائیں تو اس سے خیر خوب پھیلتی ہے، اور زیادہ لوگ شر پہ اکٹھے ہو جائیں تو اس سے پھر شر بہت پھیلتا ہے. تو یہ ایک اجتماعی برائی کے طور پر سامنے آئے تھے. اور فساد میں بہت سی چیزیں شامل ہو جاتی ہیں، کوئی بھی غیر اخلاقی کام، بہت سے حرام کام، سازشیں کرنا، چھپ کر منصوبہ بندی کرنا، دوسروں کو نقصان پہنچانے کے لیے مل کے کام کرنا، اور پھر یہ کہ اجتماعی طور پر لوگوں کے ساتھ بدسلوکی کرنا، یعنی لوگوں کو ہراساں کرنا، یا کرپشن کرنا، یا ظلم کرنا. تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ جب بہت سے لوگ اکٹھے ہو کے کرتے ہیں نا، تو وہ ذمہ داری بھی تقسیم ہو جاتی ہے کہ کس نے کیا، جی فلاں گروہ نے کیا. اب گروہ میں بہت سارے لوگ ہیں، اگر ایک بندہ کرتا ہے تو ایک کو پکڑنا آسان ہوتا ہے، لیکن جب گروہ مل کے کرتا ہے تو پھر وہ ذمہ داری تقسیم ہو جاتی ہے اور معاشرتی بگاڑ زیادہ تیزی کے ساتھ آتا ہے. تو اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ قوم صالح کے اندر ایسے لوگ موجود تھے کہ جو مل جل کر غلط کام کرتے تھے، غیر اخلاقی کام کرتے تھے، دوسروں کو دھوکہ دیتے تھے، بدنام کرتے تھے، اپنی طاقت کا غلط استعمال کرتے تھے جس سے معاشرہ متاثر ہو رہا تھا. اور ویسے بھی آپ دیکھیں کہ مفسدین کے گروہ کو اگر روکا نہ جائے تو پوری قوم پر وہ مصیبت لے آتے ہیں، وہ سب کی بدنامی کا باعث بنتے ہیں. تو کان فی المدینہ تسعۃ رہط یفسدون، اور فساد کا لفظ جو ہے یہ فا سین دال سے ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کا اپنی اصل حالت میں نہ رہنا، یہ اصلاح کی ضد ہے، اپوزٹ ہے، کسی چیز کا توازن بگڑ جانا، بے ترتیب ہو جانا، جسے قرآن مجید نے حرص اور نسل کو تباہ کرنے کو فساد قرار دیا ہے. لوگوں کے حقوق دبا لینا یہ بھی فساد ہوتا ہے، اور اس سے معاشرے میں بدنظمی پیدا ہوتی ہے. اس کو روکنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ. اچھا، کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو اصلاح کے نام پر فساد کرتے ہیں، جیسے منافقین تھے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ، وہ اپنے فساد کو فساد ہی نہیں سمجھتے، وہ فساد کو کیا سمجھتے ہیں؟ اصلاح سمجھتے ہیں. تو یاد رکھیے، کسی بھی اصلاح کے نتیجے میں اگر کوئی خرابی پیدا ہو رہی ہو، نفرتیں پھیل رہی ہوں، لوگوں کے اندر جھگڑے ہو رہے ہوں، تو وہ بھی فساد ہے. اصلاح کس چیز کا نام ہے؟ کہ جس سے لوگوں کے اندر اچھی تبدیلی آئے، معاشرے کے اندر اچھی تبدیلی آئے، لوگوں کے درمیان محبت پیدا ہو، لوگوں کے درمیان ایک دوسرے سے تعاون کرنے کا جذبہ پیدا ہو، یہ اصلاح ہوتی ہے. لیکن اگر کسی گھر کے اندر کوئی ایک شخص بھی ایسا ہے جو ادھر کی بات ادھر کرتا ہے، ادھر کی ادھر، اور لوگوں کو آپس میں لڑاتا ہے اور گھر میں فساد پھیلاتا ہے، وہ ہو سکتا ہے کہ نہیں، میں تو اصلاح کر رہا ہوں، میں تو اس کو ہوشیار کر رہا ہوں، اس کو خبردار کر رہا ہوں، اس کو پہلے سے بتا رہا ہوں، دیکھو فلاں تمہارے لیے سنسیئر نہیں، فلاں ایسا ہے، فلاں ایسا ہے. تو اس سے کیا ہے؟ یہ اصلاح نہیں ہو رہی بلکہ فساد ہو رہا ہے. اچھا، اسی طرح یہ ہے کہ کوئی بھی فساد اچانک نہیں ہوتا. بعض اوقات لوگ ایک بڑے اچھے خوبصورت نعرے کے ساتھ کوئی کام شروع کرتے ہیں اور اس کے نتائج نہیں دیکھتے، اور پھر لوگ بھی دیکھتے ہیں کہ ہاں یہ تو معمولی سی بات ہے، خیر ہے، کوئی بات نہیں، لیکن وہ آہستہ 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 بڑھتا چلا جاتا ہے اور نتیجتاً کیا ہوتا ہے؟ وہ پورے معاشرے کو اپنی لپیٹ میں لے لیتا ہے. اچھا، اب میرا ایک سوال ہے آپ سے، کیا اصلاح کا کام پہلے ہونا چاہیے یا فساد ہو جائے تو اصلاح شروع کرنی چاہیے؟ اصلاح پہلے ہونی چاہیے، یعنی اصلاح کرتے رہنا چاہیے، لوگوں کو صحیح بات بتاتے رہنا چاہیے، لیکن اگر نہ سمجھے اور فساد ہو جائے تو اصلاح کو چھوڑنا نہیں چاہیے بلکہ کنٹینیو کرنا چاہیے. کوئی مثال دے سکتے ہیں آپ کے جہاں لوگ اصلاح کے نام پہ فساد کرتے ہیں اور اس کے لیے قسمیں کھاتے ہیں؟
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام.
جی، میں اہل تشیم، اور میں آپ کو 10 سال سے پڑھ رہی ہوں. تو رات کو میں نے پڑھا، 28 پڑھا. میرا سوال یہ کہ رات کو میں نے ہسبینڈ اینڈ وائف کے حوالے سے پڑھا، تو اس میں آپ نے ایک اصلاح دی کہ جو ہے نا والدین کو بھی اس میں انوالو نہیں ہونا چاہیے، جبکہ والدین ہی سب سے پہلے ان کا پوچھتے ہیں کیسے، کس طرح، کیوں، کیا کیا معاملات ہوئے. پھر بعد میں جب وہ صلح کر لیتے ہیں تو وہی والدین کو تو سب کہہ دیتے ہیں آپ نے یہ کہا تھا وہ کہا تھا. تو یہ مجھے ذرا اس میں تھوڑی کنفیوژن.
جی اس میں آپ دیکھیں کہ عام طور پہ ہوتا یہ ہے کہ بچوں کی جب شادی ہوتی ہے نا دونوں طرف, یہ میں ہی نہیں کہوں گی کہ لڑکی والے یا لڑکے والے, دونوں طرف وہ بچوں سے پوچھتے رہتے ہیں اچھا کیسا جا رہا ہے, تم خوش ہو کہ نہیں ہو, اچھا تمہیں کھانے کا پوچھتے ہیں کہ نہیں, اچھا وہ کھانا پکاتی ہے کہ نہیں, یعنی بہت سی باتیں اس طرح کی پوچھنا شروع کر دیتے ہیں. اچھا اس سے کیا ہوتا ہے, وہ جو کبھی خیال ہی نہیں نا آیا ہوتا, وہ اپنی طرف سے کیا کرتے ہیں, نہیں ہم کیئر کرتے ہیں, ہم محبت کرتے ہیں, ہم اپنے بچوں کی فکر کرتے ہیں, ہم چاہتے ہیں یہ خوش رہیں, اس لیے ہم ان سے پوچھتے ہیں. اور پھر وہ اصلاح کے نام پہ کچھ مشورے دیتے ہیں, وہ نتیجہ کیا ہوتا ہے, وہ ان سے کانشیس ہوتا ہے, اچھا اس نے تو مجھے پوچھا نہیں, اس نے تو میرے لیے کچھ پکایا نہیں, یہ تو میری کیئر نہیں کرتی, یہ تو مجھے ٹائم نہیں دیتا. یہاں سے پھر کیا ہوتا ہے کہ دونوں کے درمیان ایک جھگڑا شروع ہو جاتا ہے اور یہ اصلاح کے نام پہ فساد کرنا ہوتا ہے. تو والدین جب شادی کر دیں نا تو ان کو آزاد کریں, وہ اپنی عقل سے سوچیں, اپنی بھلائی سوچیں. جب کبھی آپ سے کوئی مشورہ لیں تو پھر ٹھیک ہے آپ مشورہ دیں, یا یہ کہ معاملہ بہت حد سے بڑھ جائے تو پھر انٹروین کریں. پھر تو قرآن بھی کہتا ہے نا کہ حکما من اہلہ و حکما من اہلہا, پھر تو وہ آپس میں ریکنسائل کرنے کے لیے دونوں کو سمجھائیں گے, کچھ کریں گے, لیکن ہر روز کے معاملات نہیں. اور اسی طرح ہر گھر کی ایک پردہ داری ہوتی ہے, پرائیویسی ہوتی ہے. میرے سامنے چونکہ آپ بچیاں بیٹھی ہوئی ہیں, اگر آپ شادی کے بعد جا کر اپنے اس نئے گھر کو اور پرانے کو کمپیئر کرنا شروع کر دیں, ہمارے گھر میں تو یوں ہوتا تھا اور ہم تو یہ کرتے تھے اور ہم تو ایسے رہتے تھے اور ہم تو یہ کھاتے تھے اور ہم تو یہ پہنتے تھے اور ہم یہاں سیر کو جاتے تھے وغیرہ وغیرہ جو بھی, تو پھر آپ کا نئے گھر میں دل نہیں لگے گا. اور یہ بھی ہوتا ہے کہ بعض اوقات دونوں طرف کے خاندان کے کچھ لوگ بیچ میں آ جاتے ہیں اور وہ طرح طرح کے سوال کرتے ہیں, اچھا یہ جو تم نے آج سوٹ پہنا ہوا یہ کس نے بنایا تھا, میکے کا ہے یا سسرال کا ہے؟ اچھا یہ میکے کا ہے, تو سسرال نے کچھ نہیں بنایا, اب یہ کیا ہے؟ فساد. اب اس نے کیا کیا, لڑکی کو احساس دلایا کہ دیکھو تمہارے سسرال کو تمہاری کوئی چاہت نہیں, انہوں نے تمہارے لیے کچھ نہیں کیا, سارا کچھ تمہارے ماں باپ نے کیا. اب وہ ہر وقت اس نظر سے دیکھے گی کہ اچھا اور کیا نہیں کیا, اور کیا نہیں کیا. اچھا پھر پوچھتے ہیں اچھا کون سا زیور کس کی طرف سے, کیا جواب ہونا چاہیے, اچھا یہ رنگ کس نے دی تھی اور یہ کب دی تھی اور یہ فلاں چیز کس نے دی تھی. تو اس طرح کے کیا سوال کرنے چاہیے, آپ کو تو دیکھ کر خوش ہونا چاہیے, اچھا اچھی خوبصورت لگ رہی ہے, ماشاءاللہ بارک اللہ فیک, آپ بہت اچھی لگ رہی ہیں. لیکن ان سوالوں کا مقصد کیا ہے, مجھے اس کا وجہ بتائیے ذرا, ان سوالوں کا کیا مقصد ہوتا ہے؟ اگر آپ کو پتا چل گیا کہ یہ رنگ یعنی کہ لڑکی کے ہسبینڈ نے اس کو منہ دکھائی کی دی ہوئی ہے تو آپ کو کیا ملے گا اس میں سے سوائے حسرت کے کہ اچھا اس کو یہ ملی تو مجھے نہیں ملی تھی یہ, یا میری شادی جہاں ہو رہی ہے تو میرا نہیں خیال کہ مجھے یہ ملے, کیا فائدہ ہوا پھر سوائے ایک غم پالنے کے, یہ ایک تکلیف اٹھانے کے. کل بھی ہم نے بات کی تھی نا کہ جو پور مائنڈ ہوتے ہیں وہ لوگوں کو ڈسکس کرتے ہیں, ایوریج جو ہوتے ہیں وہ ایونٹس کو ڈسکس کرتے رہتے ہیں, اور جو انٹیلیجنٹ ہوتے ہیں وہ آئیڈیاز ڈسکس کرتے ہیں, اور جینیس جو ہوتے ہیں وہ خاموشی سے کام کرتے ہیں, وہ کسی کو بھی ڈسکس نہیں کرتے, وہ کچھ بھی ڈسکس نہیں کرتے, انہوں نے جو کرنا تھا وہ کرتے چلے جاتے ہیں. کیونکہ کام کرنے کے لیے آپ کو خاموشی چاہیے, زیادہ باتیں نہیں چاہیے. اگر آپ بہت باتیں کریں گے ہر ایک کی تفصیلات لیں گے, یہ ہڈن فساد ہے. یعنی اس طرح کے کوشچنز کائنڈ آف فساد کریٹ کرنے کی کوشش ہے, لوگوں کو چین سے نہ رہنے دو. تو اس لیے بہت زیادہ احتیاط برتنی چاہیے اور آپس کے تعلقات کو بگاڑ سے بچانا چاہیے. بہت سا فساد معاشرے میں پھیلتا ہے گھروں سے, گھروں کے اندر فساد ہوتا ہے, اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے, جب گھروں کے اندر ایسی پالیٹکس ہوتی ہے یا اس طرح کی باتیں ہو رہی ہوتی ہیں, اچھا تم تو ساس بن گئی ہو اب تو تمہیں یہ کرنا چاہیے, اب تو تمہیں اپنے بہو کی ہر چیز کے اوپر نظر رکھنی چاہیے, وہ کیا کر رہی ہے, وہ کیا کھا رہی ہے, وہ کس وقت سو رہی ہے, وہ کس وقت, کیوں, وائی؟ وہ اڈلٹس ہیں, ان کو اپنے اچھے برے کا پتہ ہے. آپ کا دور ختم ہو چکا ہے بھائی, آپ نے جو تربیت کرنی تھی اپنے بچوں کی کر دی ہے, اب ان کو اپنے شعور کے مطابق زندگی بسر کرنے دیں. جہاں ضرورت ہو وہ آپ سے ایڈوائس لینا چاہیں لیں, اور اگر نہیں لیتے اور آپ دیکھتے ہیں کہ کوئی چیز دین کا بڑا نقصان ہو رہا ہے تو آپ ان کو ضرور وارن کریں, ان کو آپ سمجھائیں, ان کو سکھائیں، لیکن بلا وجہ کسی کی زندگی میں قطعاً دخل اندازی نہ کریں، قطعاً. اپنا دل بھی سلامت رہے گا اور دوسرے بھی سلامت رہیں گے. تو گھر میں جو لوگ فساد کرنا سیکھ جاتے ہیں نا، اور اس قسم کے چپتے سوال اور چپتے مشورے، وہ پھر معاشرے میں بھی فساد، وہ جہاں جاتے ہیں فساد لے کے جاتے ہیں. اللہ سبحانہ وتعالی، ان اللہ لا یحب المفسدین، اللہ تعالیٰ مفسدین سے بالکل محبت نہیں کرتے.
قالوا تقاسموا باللہ لنبیتنہ واہلہ ثم لنقولن لولیہ ما شہدنا مہلک اہلہ وإنا لصادقون.
انہوں نے کہا آپس میں اللہ کی قسمیں کھاؤ کہ ہم ضرور اس پر اور اس کے گھر والوں پر رات کو حملہ کریں گے. یعنی اب وہ گینگ جمع ہو گیا اور اس نے کہا کہ آپس میں قسمیں کھاؤ کہ ہم سب مل کے اٹیک کریں گے، پھر ہم اس کے سرپرست سے کہہ دیں گے کہ ہم اس کے خاندان کی ہلاکت کے وقت موجود نہ تھے اور بے شک ہم بالکل سچے ہیں. سبحان اللہ، مختلف جو گینگز ہوتے ہیں نا، جو برے کاموں پہ اکٹھے ہوتے ہیں، اسی قسم کا یہ گینگ تھا. اور انہوں نے کہا کہ مل کے انہوں نے سازش کی کہ ہم صالح علیہ السلام کے اوپر حملہ کریں گے اور ان کے گھر والوں پر بھی، اور ان کو قتل کر دیں گے، اور پھر جو ان کے سرپرست ہیں، کیونکہ وہ ایک ٹرائبل سسٹم ہوگا جس میں عموماً سرپرستی میں ہی لوگ رہتے ہیں، اور جو کنبے قبیلے کا بڑا ہوتا ہے وہ ذمہ دار ہوتا ہے اور وہ دیت پھر لیتا ہے، اور تو ان کو کہہ دیں گے کہ ہم تو وہاں تھے ہی نہیں، ہمیں کیا پتا. تو اب آپ سوچئے کہ کس طرح یہ لوگ اس طرح کی پلاٹنگ کر رہے ہیں، اور پھر کہیں گے اور ہم بالکل سچے ہیں. یہ ہوتا فساد، جھوٹ فساد کی جڑ ہوتا ہے، جھوٹ سے فساد ہوتا ہے. اور یہ بھی کہا جاتا ہے، بعض تفاسیر میں یہ بات آتی ہے کہ جب ان لوگوں نے باہمی مشورے سے اونٹنی کو ہلاک کر دیا اور صالح علیہ السلام نے انہیں 3 دن بعد عذاب آنے سے خبردار کیا، تو اس کے بعد بھی ان لوگوں نے یہی سمجھا کہ یہ عذاب تو آتا ہے یا نہیں، ہم اس سے پہلے صالح علیہ السلام اور اس کے گھر والوں کا قصہ تمام کر دیتے ہیں، ان کو ختم کر دیتے ہیں. اور جب ان کے وارث پوچھیں گے تو ہم کہہ دیں گے ہم تو قتل کے وقت وہاں موجود ہی نہیں تھے، ہمیں کیا پتا کون قتل کر گیا. قالوا تقاسموا باللہ، انہوں نے کہا تم آپس میں قسمیں کھاؤ، یعنی ایک دوسرے کے سامنے. اسی سے لفظ قسامہ ہے، باللہ اللہ کا نام لے کر، لا حول ولا قوت الا، یعنی یہ لوگ اللہ کو مانتے تھے پھر بھی فساد کرتے تھے، پھر بھی جھوٹ بولتے تھے، پھر بھی خرابیاں کرتے تھے. کبھی انسان سوچے کہ اتنا بھی عقل سے جاتا ہے کہ تم اللہ کا نام لے کے قسم کھا کے ایک نبی اور اس کے گھرانے کو قتل کی باتیں کر رہے ہیں؟ یہ اپنی طرف سے کیا کر رہے تھے؟ اصلاح، کہ انہوں نے آ کے ہمارے معاشرے میں فساد پھیلا دیا، لہذا ان کو ختم کر دو تو ہمارے اوپر عذاب وغیرہ نہیں آئے گا اور ہم ٹھیک رہیں گے. تو پھر کیا ہوا؟ کہنے لگے آؤ ہم عہد کریں اور اللہ کا نام لے کے پکی قسمیں کھائیں کہ ہم لنبیتنہ، رات کے وقت ہم اس پر حملہ کریں گے. رات کے وقت حملہ کرنے کو بیعت کہتے ہیں، رات کے وقت کوئی کام کرنا جو ہوتا ہے. تبیعت کا مطلب ہوتا ہے کسی کام کو رات میں انجام دینے کی تدبیر کرنا. تو لنبیتنہ واہلہ، اور اس کے خاندان کو. اور ولی کہتے ہیں خون کا جو ولی ہوتا ہے، وارث جس کے پاس قصاص کا حق ہو، وہ ذو القربہ میں سے ہوتا ہے، قریبی رشتہ داروں میں سے. اور شہیدنا کا معنی یہاں ہم حاضر نہ تھے یا ہم نے دیکھا نہیں. مہلک، مہلک ہلاک ہونا، مصدر میمی ہے، ہم اس ہلاکت کی جگہ پہ موجود نہیں تھے. اب یہ ساری ایکٹیویٹی کیا تھی؟ دراصل حق کی بات کرنے والوں کو ہی ختم کرنے کی سازش. یعنی یہ تو ایک بڑے پیمانے پہ فساد تھا نا. آج بھی آپ دیکھیں کہ اگر آپ حق بات کرتے ہیں نا، سچ بولتے ہیں، دوسروں کو نصیحت کرتے ہیں، خیر کی بات کوئی کرتے ہیں، تو لوگ اس کو سننا نہیں چاہتے، نہیں سننا چاہتے نا، پھر وہ آپ سے کیا ہو جاتے ہیں؟ خفا. چاہے آپ دین کے معاملے میں بات کریں، چاہے آپ دنیا کے معاملے میں بات کریں. مثال کے طور پر اگر آپ کے گھر میں آپ کی نانی اماں شوگر پیشنٹ ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ حلوے کی پلیٹ بھر کے کھا رہی ہیں کیونکہ ان کو وہ حلوہ بہت پسند ہے، اور آپ پیار سے بھی کہتے ہیں کہ نانی اماں یہ آپ کے لیے ٹھیک نہیں، تو وہ کیا کریں گی؟ کہیں گے جزاک اللہ بیٹا آپ نے اتنی اچھی بات کی میرے بھلے کی، واقعی یہ تو میری ہلاکت کا باعث ہو سکتی تھی. کیا کریں گی وہ؟ کسی کو کوئی تجربہ ہوا ہوا ایسا؟ دیکھے کتنے سارے لوگ ہوئے، کتنا خفا ہوتے ہیں، بہت زیادہ خفا ہوتے ہیں. اچھا پھر خفا ہو کے آپ سے بولنا بھی چھوڑ دیتے ہیں، پھر وہ خفا ہو کے بعض وقت کھانا چھوڑ دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں تمہیں تو ہمارا کھانا نہیں دیکھا جاتا، تم ہمارے دشمن ہو، کل کے بچے تمہیں ہم نے پالا تھا، ہم نے کھلایا پلایا تھا، اور تم آج ہم ہی کو روک رہے ہو. وہ بات کچھ ہوتی ہے اور اس کو کچھ اور بنا لیتے ہیں. استغفر اللہ. کیونکہ آپ کو پتا تھا کہ اگر اس حلوے سے ان کی شوگر ہائی ہوئی تو ہو سکتا ہے ان کو سٹروک ہو جائے، ہو سکتا ہے کہ یہ بے ہوش ہو جائے، ہو سکتا ہے ان کو ہاسپٹل لے جانا پڑے، تو وہ کون لے کے جائے گا؟ پھر آپ کو ہی لے جانا پڑتا ہے نا. آپ ان کو تھوڑا سا روک دیتے ہیں کہ دیکھو یہ نہیں. اسی طرح آپ کا بھائی کوئی ایسا کام کرنے جا رہا ہے جو اس نے اپنے والدین کو نہیں بتایا، چھپ کے آپ کو بس بتا دیا، آپ اس کو منع کرتے ہیں کہ دیکھو یہ کام نہیں کرنا، اس کی تمہیں اجازت نہیں ہے، یہ کام دین کے اعتبار سے، شریعت کے اعتبار یہ ٹھیک نہیں، کیونکہ آپ نے دین پڑھ لیا، اس نے ابھی نہیں پڑھا، اس نے ابھی کورس نہیں کیا. ٹھیک ہے؟ تو اس میں آپ دیکھیے کہ بہت سے لوگ ہمیں زندگی میں ایسے ملتے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ ہم ان کی صرف ہاں میں ہاں ملائیں، حالانکہ وہ غلط ہوتے ہیں، حالانکہ وہ نان سینس بات کر رہے ہوتے ہیں، حالانکہ وہ بالکل بے عقلی بے وقوفی کی بات کر رہے ہوتے ہیں، اور آپ ان کو سمجھائیں تو وہ سمجھتے ہیں آپ ان کے دشمن ہیں، آپ ان کے خیر خواہ نہیں ہیں، اور وہ آپ سے ناراض ہونے لگتے ہیں. تو یہ جو چیز ہے یہ معاشرے میں بہت عام ہے. اچھا پھر آپ کو کرنا کیا چاہیے؟ یہ تو سارا تبصرہ ہو گیا نا کہ یہ تو سب کو پتا کہ ایسا ہوتا ہے، لیکن کرنا کیا چاہیے؟ پھر اصلاح کرنی چاہیے. کیسے کریں گے؟ نمبر ایک، بتانے کا طریقہ بہت اچھا ہو، کسی کی بےعزتی نہ ہو، کسی کو یہ محسوس نہ کرائیں کہ آپ کو کچھ نہیں پتا، مجھے سب کچھ پتا ہے، اور جو میں ایڈوائس دے رہی ہوں بھیا تمہیں وہ تو سونے سے لکھنے کے قابل ہے، اور تم تو بالکل بے وقوف ہو. اس طرح کی کوئی بات نہ ہو، پوری طرح اس کا نقطہ نظر سمجھنے کی کوشش کریں. پہلے آپ سنتے رہیں، ٹھیک ہے، اچھا اچھا، ٹھیک ٹھیک ٹھیک، ہاں 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 ہاں، کرتے رہیں. پھر آپ اس کے بعد سوال کریں. اچھا وہ سوال بھی ان سے برداشت نہیں ہوتا بعض اوقات، یہ میں آپ کو بتاؤں. اچھا آپ ان سے پھر سوال کریں کہ اگر آپ نے یہ کیا تو کیا خیال ہے یہ انجام ہوگا، اور اگر آپ نے یہ کیا تو یہ انجام ہوگا. کچھ عقل مند بھی ہوتے ہیں، وہ سمجھ جاتے ہیں ہاں ہاں شکریہ تم نے ٹھیک کیا، لیکن کچھ نہیں مانتے، وہ پھر اس کے بعد اگلے سٹیپ پہ چلے جاتے ہیں. اب وہ نہیں مانے، لیکن آپ کو اتنا خوف ہے کہ اگر انہوں نے یہ غلط قدم اٹھایا تو صرف یہ نہیں پورا خاندان بدنام ہوگا، پھر آپ ان کو اور زیادہ فرملی روکنے کی کوشش کریں گے. اور اگر رکتے نہیں تو پھر کیا کرتے ہیں آپ؟ پھر آپ ماما بابا کو بتاتے ہیں. اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ آپ کے اور بھائی کے تعلقات خراب ہو سکتا ہے، وہ آپ سے ایسی کٹی کرے کہ آپ کی شادی پہ بھی نہ آئے، اور یہ کتنا تکلیف دہ ہو جاتا ہے نا. آپ نے خیر خواہی کی لیکن اس نے اس کو سمجھا نہیں اور اس خیر خواہی کو الٹا لیا. اچھا یہ تو ہے، چلو بھائی ہے، آپ کی شادی ہوگی، آپ اپنے گھر چلی جائیں گی، اللہ سلامت رکھے آپ کو، تو وہ تو کوئی مسئلہ نہیں. لیکن بعض وقت آپ کا شوہر ایسا ہو سکتا ہے، ایک اور سناریو، شوہر ایسا ہو سکتا ہے، پھر کیا کریں گے آپ؟ صبر. شاباش، ویری گڈ. صبر، صبر کریں گے، بہت زیادہ مشورے نہیں دیں گے، ڈائریکٹ بات نہیں کریں گے اس طرح کی چیزوں میں. بچوں سے بھی کہہ سکتے ہیں کہ اب بابا کے ساتھ بیٹھو، یہ بات کرو، یا پھر تھوڑی سی بات کر کے پھر اس کے بعد اگر آپ دیکھیں کہ یہ ٹاپک جب بھی ہمارے گھر میں چھڑتا ہے ہماری لڑائی ہو جاتی ہے، تو پھر کیا کریں گے آئندہ؟ کیا کریں گے؟ سمجھ آ رہی ہے میری سوال؟ کیونکہ دیکھیے بہت زیادہ طلاقیں ہونا شروع ہو گئی ہیں، اور بہت زیادہ لڑائیاں اور جھگڑے فساد، معاشرہ بہت زوال کی طرف جا رہا ہے. تو آپ بچیوں کو قرآن پڑھتے ہوئے قرآن ہی کی روشنی میں کیا کرنا چاہیے؟ زندگی گزارنے کا سلیقہ آنا چاہیے، کہ ایسے موقعوں پر جب آپ کو پتا چل جائے کہ جب بھی آپ بات کرتی ہیں شوہر سے ایک خاص پوائنٹ پر وہ ناراض ہو جاتے ہیں. کچھ مرد تو گالی گلوچ پہ اتر آتے ہیں، کچھ لوگ مار پیٹ شروع ہو جاتے ہیں، کچھ لوگ طلاق دینا شروع کر دیتے ہیں، یعنی ایکسٹریم رویے ہو جاتے ہیں لوگوں کے. تو جب آپ کو پتا ہے تو پھر آپ کیا کریں؟ جلتی پہ تیل نہ ڈالیں، چپ ہو جائیں، خاموشی اختیار کریں، کس سے بات کریں پھر؟ شاباش اللہ تعالی سے. وہ جو ابھی بات کر رہی تھی نا 28 پارے کی، قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجها وتشتکی الی اللہ واللہ یسمع تحاورکما. اللہ سنتا ہے، اللہ سے فریادیں کریں۔ بعض اوقات اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں کوئی مشکل وقت اس لیے لے آتے ہیں تاکہ آپ کے دین کی حفاظت ہو، آپ دین میں، ایمان میں، تقویٰ میں اور آگے بڑھیں۔ کیونکہ جب انسان کی زندگی میں چیلنجز نہیں آتے نا، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر انسان کمفرٹ زون میں چلا جاتا ہے اور اس میں پھر اس کی صلاحیتیں اتنی نہیں ابھرتی۔ لیکن جب مشکل سوال حل کرنا پڑتا ہے تو دماغ کام کرتا ہے۔ کچھ لوگ بلا وجہ ہی وہ اپنے دماغ کو استعمال کرتے ہیں تاکہ ان کا ذہن کچھ سوچنے، سمجھنے، مسائل حل کرنے کے قابل رہے، ٹھیک ہے نا؟ تو بعض تو وہ پھر فرضی اس پہ لے دے، جن کی زندگی میں بہت کمفرٹ آ جاتا ہے، پھر وہ اپنے لیے خود چیلنجز کریٹ کرتے ہیں، اور کچھ لوگ ان کی زندگی میں چیلنجز ہوتے ہیں اور وہ یہ سوچتے رہتے ہیں کہ اب ان کو مقابلہ کیسے کرنا ہے، مسائل کو حل کیسے کرنا ہے، لہٰذا وہ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ سے رہنمائی مانگتے ہیں، دعا کرتے ہیں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو رستہ دکھا دیتا ہے اور مسائل حل ہو جاتے ہیں۔ صالح علیہ السلام قوم ثمود کے ایک فرد تھے۔ مخالفت کیوں شروع ہوئی؟ جب صالح علیہ السلام نے ان کے سامنے حق رکھا، جب ان کو ان کی برائیوں سے روکا، اور قوم کیا سمجھتی تھی؟ کہ ہم بالکل ٹھیک ہیں، ہم اللہ کو بھی مانتے ہیں، ہم باقی بھی بہت اچھے کام کرتے ہیں، لیکن وہ اپنے غلط طریقے چھوڑنا نہیں چاہتے تھے، لہٰذا وہ الٹا ان کے خلاف ہو گئے۔ اب یہ ہے کہ معاملہ چھوٹی موٹی ڈسکشنز اور مخالفتوں کے بعد یہاں تک پہنچا کہ اب قتل کے فیصلے ہونے لگے۔ اچھا، یہ وہی دور تھا، یہ صورت نازل ہونے کا، کہ جب مکہ کے سردار بھی کیا فیصلے کر رہے تھے اور کیا سازشیں کر رہے تھے دار الندوہ میں، کہ ہم کیا کریں، مل کے ہر قبیلے کا ایک ایک بندہ آئے، اکٹھے ہو کے اکٹھے حملہ کریں تاکہ بنو ہاشم جو ہیں وہ ہم سے بدلہ نہ لے سکیں۔ تو اب آپ دیکھیں کہ انہوں نے نہ صرف یہ کہ اونٹنی کو مارنے کا کام کیا، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ صالح علیہ السلام اور ان کے خاندان کو بھی مارنے کی سازش کر لی، اور سوچا کہ ہم عذاب آنے سے پہلے ان کو بھی ختم کر دیں۔ اور انہوں نے کہا وَإِنَّا لَنَرَاكَ فِينَا ضَعِيفًا، ہم تو تمہیں اپنے درمیان بہت کمزور سمجھتے ہیں، ولولا رحتک لرجمناک، اور اگر تمہارا قبیلہ نہ ہوتا تو ہم ضرور تمہیں سنگسار کر دیتے۔ تو قبیلے سے نبٹنے کے لیے انہوں نے یہ سازش کی تھی، اور کفار قریش نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف سازش کی تھی اسی قسم کی، اور اس سازش کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کھول دیا تھا، سورۃ الانفال آیت نمبر 30۔ اور جب وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا آپ کے خلاف چالیں چل رہے تھے تاکہ وہ آپ کو قید کر لیں یا آپ کو قتل کر دیں یا آپ کو مکہ سے نکال دیں، اور وہ چالیں چل رہے تھے اور اللہ بھی تدبیر کر رہا تھا، اور اللہ سب سے بہتر تدبیر کرنے والا ہے۔
وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔
انہوں نے بھی یہی کہا، قوم صالح نے، کہ ہم رات کو قتل کریں گے، اور انہوں نے بھی یہی فیصلہ کیا تھا۔ اور پھر یہ کہ جب صالح علیہ السلام اور ان کے خون کے وارث ہم سے پوچھیں گے تو ہم کہیں گے ہمیں تو کچھ پتا نہیں۔ اب آپ دیکھیے کہ بعض لوگ اللہ کو بھی مانتے ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ بڑے بھیانک کام کرتے ہیں، دین کی شدید مخالفت کرتے ہیں۔ اس لیے انسان کو کبھی یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ ہم تو مسلمان ہیں، لا الہ الا اللہ پڑھ لیا، لہٰذا اب ہمیں پرمٹ مل گیا ہے جنت کا، اور ہم جو چاہیں کریں، جو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کرنے کا وہی کریں، اور جس سے روکا ہے اس سے رک جائیں۔ اہل مکہ کیا کرتے تھے؟ اللہ تعالیٰ کو خالق و رازق مان کر بھی اس کے ساتھ شریک ٹھہراتے تھے، اور جب ان سے پوچھا جاتا تھا کیوں کرتے ہو تو کہتے ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفا، کہ ہم ان کی عبادت صرف اس لیے کرتے ہیں تاکہ وہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیں، ہمارے اور اللہ کے بیچ میں واسطہ بن جائیں۔ اور یہ جو لنبیتن ہے نا، اس کو حمزہ، کسائی اور خلف نے لتبیتنہ پڑھا ہے، ٹھیک ہے، اور مہلکہ کو شعبہ نے مہلکہ پڑھا ہے، اور حفص نے محلے کا پڑھا ہے، ٹھیک ہے، باقی قرآن نے اسے محلے کا پڑھا ہے۔ تو مراد اس سے کیا ہے؟ لَنُبَيِّتَنَّهُ وَأَهْلَهُ، ہم اسے رات کو قتل کر دیں گے اور اس کے گھر والوں کو بھی۔ اس آیت سے جو باتیں ہمیں پتہ چلتی ہیں وہ یہ کہ کچھ لوگ اللہ کو جاننے کے باوجود شرک کرتے ہیں، دوسرا یہ کہ جھوٹ ان کے ہاں معیوب تھا لیکن وہ اس معاملے میں جھوٹ بول کر کہتے تھے وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، ہم سچے ہیں، یعنی جھوٹ بول کے بھی اپنے آپ کو سچا ثابت کرنا چاہ رہے تھے، تو کچھ لوگ ایسے ہی ہوتے ہیں، غلط کام کرتے ہیں اور جب ان سے پوچھا جائے تو کہتے ہیں نہیں ہم یہ نہیں کر رہے، ہمارا تو یہ مقصد ہے. ان مجرموں نے بھی یہ پسند نہیں کیا کہ انہیں جھوٹا کہا جائے. انہوں نے کیا کہا، وہ اِنَّا لَصَادِقُوا، اپنی صفائی خود دے رہے ہیں. اور پھر انہوں نے یہ ہیلا بنایا کہ وہ جھوٹ کے برے انجام سے بچ سکیں.